پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. صاحب اول تو یہ کہ آپ مفت ٹیلی فون کرنے کی سہولت استعمال کر کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ہم آپ کی آرا کو اپنے پروگرام میں شامل بھی کرتے ہیں اور آپ کو ٹیلی فون لائن پر لے کر آپ سے گفتگو بھی کرتے ہیں. دوسرے آج کے پروگرام کے جو موضوعات ہیں ان کے بارے میں بتا دوں آپ کو. سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے او آئی سی کے اجلاس کے بارے میں. گزشتہ روز ترکی میں منعقد ہوا, جس کے بعد دو ٹیکسس کے سینتفی اسکول میں ہونے والی شوٹنگ کے حوالے سے گفتگو کریں گے, جس میں ایک پاکستانی بچی بھی جو ایکسچینج پروگرام پر آئی ہوئی تھی انتقال کر گئی ہے, ماری گئی ہے. جس کے بعد گفتگو ہوگی پاکستان میں آزادی صحافت کے حوالے سے. خبریں یہ ہیں کہ جو ایک بہت پرانا اخبار ہے پاکستان کا, انگریزی کا ڈان, اس کی تقسیم کے اوپر کچھ پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں. ہم گفتگو سنوائیں گے آپ کو ڈان کے چیف ایگزیکٹو حمید ہارون سے, اور پھر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ اور ایک جرنلسٹ لیڈر بھی ہوں گے. افغانستان کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی اور آخر میں ہم عراقی الیکشن پر گفتگو کریں گے. تو آغاز کرتے ہیں پروگرام کا. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر فرقان انقرہ سے. ڈاکٹر فرقان حمید صاحب, یہ بتائیے کہ کل او آئی سی کا اجلاس ہوا, کیا صورتحال رہی وہاں پر؟ کوئی جو امت مسلمہ میں کہا جاتا ہے کہ مسلم ممالک میں اختلافات ہیں, اختلاف رائے ہے, کچھ اس پر قابو پایا جا سکا؟
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قابو پانا جو ہے وہ ممکن تو نہیں ہے, لیکن کوشش ضرور کی گئی ہے. اور اس لیے کوشش کی گئی کہ سب کو معلوم ہے کہ جیسے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کہہ چکے ہیں, اگر ہم نے القدس پر کچھ نہ کیا تو پھر جو ہے وہ خانہ کعبہ کا بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو سب کے لیے ضروری ہے کہ اسی وقت جو اتحاد کا یہی ٹائم ہے, یہی وقت ہے کہ کچھ کر لیا جائے. اس سلسلے میں اگر جو سعودی عرب باقی جو عرب ممالک کے اتنی کوئی گرم جوشی نہیں دیکھی گئی, اجلاس میں بھی انہوں نے شرکت تو کی ہے, ان کے نمائندوں نے شرکت کی ہے, لیکن وہ چیز نظر نہیں آئی جو اسلامی اتحاد کے لیے نظر آنا چاہیے. البتہ ترکی کے صدر جو ہیں وہ اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں, اور ان کی کوشش ہوئی کے نتیجے میں جو ہے یہ او آئی سی کا جو غیر ملکی اجلاس منعقد ہوا تھا, اس میں پاکستان بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. پاکستان کے وزیر اعظم آئے, افغانستان کے صدر جو ہیں وہ آئے, ان کے علاوہ جو ہے اردن کے شاہ عبداللہ آئے, باقی ایک ممالک قطر کے اور کویت کے بھی آئے. لیکن جو سعودی عرب یا دیگر ممالک ہے اتنے بڑے پیمانے پر اتنی اعلیٰ شخصیات نے شرکت نہیں کی ہے. کوشش یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ القدس کے معاملے میں سب دل تو سب کا دھڑکتا ہے, لیکن اصل چیز جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے فوری طور پر جو عملی طور پر کیا اقدامات کھائے جاتے ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے یہی کہا کہ جنرل اسمبلی کا ایک اجلاس, کیونکہ اسلام کی کونسل میں تو اب کچھ ہونے سے رہا, جنرل اسمبلی کا ایک اجلاس بلایا جا سکے جس میں جو ہے وہ سخت میئرمنٹ لیے جا سکے, سخت اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں. کوشش یہی ہے کہ ان کی جنرل اسمبلی کے تھرو جو ہے وہ اسرائیل کے القدس پر جو ہے اس سلسلے میں امریکہ باقی کسی ملک کو بھی جو ہے وہ سفارت خانہ کھولنے کی ضرورت نہ ہو. یہ اقدامات اگر انہوں نے کر لیا تو اس سلسلے میں کہا جا سکتا ہے کچھ حد تک جو ہے اسلامی ممالک جو ہے وہ متحد ہو گیا القدس کے معاملے میں, کیونکہ اب ان کو خطرہ یہی ہے کہ اگر ہم نے اب کچھ نہ کیا تو خدا نہ خواستہ بھی خانہ کب ابھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا.
اچھا فرقان حمید صاحب, جو اعلامیہ جاری ہوا ہے او آئی سی کے سربراہ کانفرنس کا, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فلسطینیوں کے ہلاکت کی بین الاقوامی سطح پر آزادانہ تحقیقات کرائی جائے, اس کو پرسو کرنے کے لیے او آئی سی کیا اقدام کر رہی ہے؟
جو ہے وہ کمیشن بنانے مختلف ہو رہی ہے, اور کئی ایک ممالک کو بھی کہا اس میں شفاف کمیشن بنانے کی درخواست کی ہے, اور جنرل اسمبلی کے تھرو ہی یہ سب کچھ ہوگا. اگر جنرل اسمبلی میں ان کی جو ہے قرارداد منظور ہو گئی تو پھر جو ہے کمیشن جو ہے وہ بن جائے گا. اگر ان کی قرارداد وہاں پر منظور نہ ہوئی تو پھر بڑا مشکل نظر آتا ہے. شفاف کمیشن جب تک نہیں بنے گا علاقے میں, جب تک یہ اس کمیشن کے تھرو وہاں پہ انکوائری نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہو سکے. اس لیے شفاف کمیشن بنانے کے بارے میں اسلامی ممالک تو اس سلسلے میں جو ہے وہ متحد ہو چکے ہیں. انہوں نے یہی کہا کہ ہاں شفاف کمیشن بنایا جائے, اس میں باقی ممالک یعنی یورپی ممالک جو کہ القدس کے معاملے میں ترکی گورنمنٹ کے اسلامی ممالک کا ساتھ دے رہے ہیں, ان کو ساتھ ملا کر ایک کمیشن بنایا جائے. تو اسی سلسلے میں اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ کمیشن کب اپنا کام شروع کرتا ہے اور کب جو ہے یہ میئرمنٹ اقدامات جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں. جی
بہت شکریہ فرقان حمید صاحب آپ کا. اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب موجود ہیں, جو یہاں واشنگٹن کے مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے بھی وابستہ ہیں, لیکن ان دونوں ایف سی کالج یونیورسٹی لاہور میں خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو او آئی سی ہے اس میں جو مسلم ممالک ہے 55 ملکوں نے اس کے ممبر ہیں 55 ملک, لیکن ان میں آپس کا جو اختلاف ہے وہ اس کو بالکل ناکارہ بنائے ہوئے, کیا ہو سکتا ہے سلسلے میں؟
جی آپ نے بالکل بجا کہا کہ دیکھیے 55 ملک ہیں اور انڈونیشیا سے لے کے بوسنیا تک پھیلے ہوئے ہیں, اس میں آئل پروڈیوسرز بھی ہیں, اس میں ایسے ملک بھی ہیں جن کی بہت بڑی فوجیں ہیں, بہت بڑے اقتصادی ڈھانچے بھی ہیں, پاکستان جیسا ملک جس کا نیوکلیئر پاور بھی ہے, تو یہ مجموعی طور پہ تو ایک بہت مضبوط بلاک بنتا ہے. لیکن یہ اس کے اندر اختلاف ہیں, اور اگر ہم حال ہی میں جو کانفرنس ہوئی ہے استنبول میں یعنی 18 تاریخ کو کل ہی,
جی فرمائیے ڈاکٹر صاحب, آپ کی لائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے. فرقان حمید صاحب لائن پر ہیں, اچھا ڈاکٹر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, ہمارے پروڈیوسر دوبارہ ان کو لائن پہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور پروفیسر فیضان کو بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کے ٹیلی فون نمبر بھی ہمیں نہیں مل پا رہے ہیں, تو دیکھتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے, آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/voaurdu.
جی ڈاکٹر فرقان حمید صاحب معاف کیجیے گا, ہماری کچھ لائنیں اس وقت تو کوآپریٹ نہیں کر رہی ہیں ہمارے ساتھ زیادہ. یہ بتائیے کہ اب آئندہ کا کوئی لائحہ عمل او آئی سی کی سر سمٹ کانفرنس نے طے کیا ہے اس سلسلے میں؟
یہی ہے کہ جو ہے خاص طور پر الکس کے بارے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے لیے جب تک ہم نے فوری طور پر عملی طور پر اقدامات نہیں اٹھائیں گے, کیونکہ ترکی کے ساتھ کہہ چکے ہیں وہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے اس مسئلے کا کوئی حل پیش نہیں کرے گا, حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود اقدامات کریں. آپ دیکھیے اسلامی ممالک جو ہے اس سلسلے میں کہاں تک آگے پڑھتے ہیں, ہمیشہ جو ہے جب کانفرنس وغیرہ ہوتی ہیں اس وقت تو فیصلے کر لیے جاتے ہیں, اس وقت تو سب کچھ جو ہے قراردادیں منظور کروا دی جاتی ہیں, اس کے بعد بھول سب کچھ جو ہے وہ جو کیا کروایا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عملی طور پر یہ کہاں آگے بڑھتے ہیں, کیا کچھ کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے اقدامات تو کرنے کا فیصلہ کیا ہے, لیکن دیکھیں اب وہ ہمیں نظر آئے گا یا نہیں آئے گا. اگر نظر آیا تو پھر اس کا جنرل اسمبلی کے تھرو سب کچھ ہوگا, کیونکہ سلامتی کونسل پہ اب ان کو کوئی امید نہیں, بلکہ جو ہے قراردادوں میں یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے, خاموشی اختیار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ امریکہ کا ساتھ دے رہی ہے, امریکہ کے ہاتھ میں کھلونا بنی ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح جو ہے عملی طور پر اقدامات اٹھاتے ہیں. اس سلسلے میں جو ہے اسلامی ممالک آپس میں اتحاد تو جاری رکھے ہوئے ہیں, کچھ ایک خاص طور پر عرب ممالک میں تھوڑا سا اس میں فرق نظر آتا ہے, لیکن ایران
جی,
پاکستان, ترکی اور یہ ممالک جو ہیں یہ ہو سکتا ہے ان کی طرف سے کوئی عملی اقدامات اٹھایا جائے, خاص طور پر ایک امن فوج قائم کرنے کے بارے میں جو ان کی کراتا تھا. امن فوج آپ کو یاد ہوگا سے پہلے
جی جی,
لیکن اب جو ہے اسلامی کانفرنس کے اندر جو ہے اس کو کرنے کا فیصلہ کیا گیا, اس پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں یا یہ کاغذ پر بھی رہے گی. جی
صحیح, ڈاکٹر فاروق حسنات کی لائن ہم کو مل گئی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی شرکت کی ہے اس میں, اور اس وقت جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کی رائیولریز اس میں بڑا اہم رول ادا کر رہی ہیں اس کی ناقص کارکردگی میں, تو کیا پاکستان کوئی اس سلسلے میں اپنے طور پر کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟
جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر ہم حالی کا اجلاس دیکھیں یعنی جو کل ہوا تھا, جی آواز آ رہی؟
جی جی جی
بالکل آ رہی
جی. فرمائیے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب ان کی لائن پھر ڈراپ ہو گئی ہے. ہمارے ساتھ پروفیسر فیضان صاحب ہیں. پروفیسر فیضان جی بتائیے کہ ابھی میں گفتگو کر رہا تھا فاروق حسنا صاحب سے, میرا سوال یہ تھا کہ پاکستان کوئی رول پلے کر سکتا ہے ان 55 ممالک کے درمیان اختلاف کو دور کرانے کے لیے؟
جی دیکھیے, پاکستان جو ہے وہ ایک بہت اہم ملک ہے, وہ ایک ایٹمی طاقت ہے, اس کی آرمی جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ آرمی سمجھی جاتی ہے ٹریننگ کے لحاظ سے, اکمپلشمنٹس کے لحاظ سے, اور اس کے بہت اچھے روابط ہیں بہت طاقتور جو اسلامی ممالک ہیں جیسے ترکی ہے اور سعودی عربیہ ہے, ایجپٹ ہے, اس کے بعد ایران ہے اور انڈونیشیا اور ملیشیا ہیں, تو اس کی اہمیت تو اپنی جگہ بہرحال قائم ہے. لیکن اس وقت پاکستان جو ہے وہ کس حد تک یہ کام کر سکتا ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک مضبوط حکومت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا وزیر خارجہ ہے کہ جو اس کام, جس کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہو یا اتنی اس کے ریلیشنز ہوں کہ وہ یہ کام بروکر کر سکے. البتہ ہماری جو افواج ہیں ان کا کچھ روابط ہیں لیکن وہ ڈپلومیٹک کور میں نہیں آتی, ان کے لیے مشکل ہوگا. لیکن پاکستان اپنا رول اس طرح ادا کر سکتا ہے کہ ان تمام ممالک کے ساتھ مل کر جو لائحہ عمل طے کیا گیا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اس میں میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو ہماری دفتر خارجہ ہے, ایک تو وزارت خارجہ ہے ایک دفتر خارجہ ہے, ہمارے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو ماہر ہیں جو ڈپلومیٹس ہیں وہ ٹاپ کلاس ڈپلومیٹس ہیں, ان کو میں نے کام کرتے دیکھا ہے, ان سے مجھے میری ان سے بہت سی امیدیں ہیں کہ وہ اس سلسلے میں اپنی جو مہارت ہے اس کو کام میں لائیں گے اور کوئی چیز اکمپلش کر پائیں گے وہ آئی سی کے لیے.
جی فیضان صاحب
جی
آپ, میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کوئی توقع کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ یہ فلسطینی اور اسرائیل کے مسئلے پر کوئی رول پلے کر سکتے ہیں, اس لیے کہ جو حقوق انسانی کمیشن ہے اقوام متحدہ کا, اس کے جو ترجمان انہوں نے کہا ہے کہ بین الاقوامی کمیشن بنانے پر غور کیا جائے گا, اس واقعے پر غور کیا گیا ان کے اجلاس میں, کیا آپ توقع کرتے ہیں کوئی ان سے؟
جی دیکھیے, اصل میں جو وہاں پر ہو رہا ہے وہ تو اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, اس میں یہ ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں یہ ان کو اگر ان کے لیے یہ مسئلہ اہم ہے تو ان کو اپنی طاقت دکھانی پڑے گی, ان کو اپنے اکٹھے ہو کر ایک آواز نکالنی پڑے گی. جب تک وہ ایسی آواز نہیں نکالیں گے اور اپنی بات نہیں کریں گے تو یہ ایک کے بعد دوسری باتیں ایسی ہوتی چلی جائیں گی. اس میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور جگہوں پہ بھی ایسا کام ہو چکا ہے, کشمیر میں اور یمن میں اور سیریا میں, عراق میں, تو یہ ان کو اپنی آواز ڈھونڈنی ہے کیونکہ یہ تمام ممالک جو ان کی حکومتیں ہیں وہ اپنی لیجیٹیمیسی کھوتی جا رہی ہیں اپنے ہی ممالک میں, کیونکہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی اسپائریشنز جو ہیں ان کا کوئی ایکسپریشن نہیں مل رہا, ان کی کوئی جواب نہیں آ رہا اور وہ ان کو کمزور حکومت سمجھتے ہیں. اس لحاظ سے میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ لوگ جو حکومتیں خاص کر جو طاقتور ممالک کی حکومتیں ہیں ان کو 5 یا 6 ممالک کو اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم بھی کسی طریقے سے اکٹھے مل کر حقوق کی جنگ لڑ سکیں جہاں کہیں بھی ایسا ظلم ہو رہا ہے, کیونکہ بات دارالحکومت کو یروشلم کو دارالحکومت بنانے میں نہیں ہے, بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسا ہوا کیوں اور کس وجہ سے ہوا اور اس میں کہاں کہاں جو ڈپلومیٹک ویکنسز تھیں یا کمزوریاں تھیں ان کا فائدہ اٹھایا گیا, اور اس کا جواب سسٹمیٹک ہوگا. 1 مہینے میں 2 مہینوں میں 2 ہفتوں میں ریاکشنری, ان سب کو معلوم تھا کہ ہونے والا ہے. یہ رد عمل جو حکمت عملی ہے وہ ہمیشہ کم کامیاب ہوتی ہے, اور جو پرو ایکٹیو ہے, جو پلاننگ ہے وہ کامیاب ہوتی ہے. اگر یہ 5-10 سال کی پلاننگ کچھ کر لیتے ہیں تو مور پاور ٹو دیم, میری دعا ہے کہ یہ لوگ کچھ کر سکیں تو کچھ ممکن ہے کہ کچھ وہ گین کر سکیں گے فلسطینیوں کے لیے.
اچھا پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ رہے گا, ہمارے کچھ کالرز ہیں, ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں پھر اگلے موضوع کی جانب چلیں گے. ہمارے ساتھ تو پاکستانی کشمیر سے ادیب حسین صاحب ہیں. جی ادیب صاحب السلام علیکم.
جی میں سید ادیب حسین ایڈوکیٹ بول رہا ہوں. یہ جو ممالک ہیں اس میں سعودی عرب
آپ کی لائن بہت خراب ہے, میں معافی چاہتا ہوں, بالکل آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. دوسرے کالر ہمارے خالد صاحب ہیں, خالد نیازی صاحب میاں والد سے. جی خالد نیازی صاحب
السلام علیکم. سر جعفری صاحب شعر علامہ اقبال کا ہے تو مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے اگر یہ اکٹھے ہو جائیں ٹیکنالوجی پاکستان کی اور اچھے ملکوں کی یہ تیاری کر رہے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ ایسی کفار کی تمام طاقتوں کو نسل نبود کر سکتے ہیں. سب ہے کہ اتحاد نہیں کرتے. تھینک یو ویری مچ.
اچھا اور اگر ایجنسی سے جنگریز علی صاحب ہیں جی. جنگریز علی صاحب
ہلو السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام فرمائیے.
یہ کیا بات ہے سعودی اس میں دلچسپی نہیں لیتا ہے. یہ مسلمان کا دوست ہے کا اسرائیل کا دوست ہے.
اچھا چلے بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین اب چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب. پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ ہیں. فیضان صاحب یہ جو جیسا کہ جو کل واقعہ ہوا ہے کہ سینٹا فے ٹیکساس اسکول میں جو شوٹنگ ہوئی جس میں تقریباً 10 افراد مارے گئے ہیں بچے اور طلبہ ملا کر بچے اور اساتذہ ملا کر اس میں ایک پاکستانی بچی بھی تھی جو ایکسچینج پروگرام کے تحت جہاں ہوئی تھی. ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے اس بچی کے بارے میں ذرا اس کو سن لیتے ہیں پھر گفتگو کرتے ہیں.
سبھی کا شیخ کراچی پبلک اسکول کی ہونہار طالبہ تھی جو ہر امتحان میں بہترین کارکردگی دکھاتی آئی تھیں. سبیکا کو اسی بہترین کارکردگی کی بنیاد پر پاکستانی اور امریکی طلبہ کے ایکسچینج پروگرام میں شرکت کے لیے چنا گیا تھا. سبیکا کو پروگرام مکمل ہونے کے بعد 9 جون کو 10 ماہ بعد پاکستان واپس آنا تھا لیکن آمد سے 21 روز قبل امریکہ میں اسکول فائرنگ کے اندوہناک سانحے میں وہ ماری گئیں. وہ اپنے 3 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھیں. امریکہ میں پاکستان کے سفیر عزیز چودھری نے سبیکا کے والد سے بات کی اور ان کی بیٹی کی المناک موت پر تعزیت کی. دوسری جانب پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈیوڈ ہیل نے بھی غم زدہ خاندان سے رابطہ کیا اور ان سے تعزیت کی ہے.
پروفیسر فیضان جی بتائیے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے نہ کوئی آئسولیٹڈ واقعہ ہے. اس سے پہلے کئی واقعات ہو چکے ہیں اور اب تک کو متعدد تعداد میں طلبہ مارے جا چکے ہیں اسکول کی شوٹنگ میں اور ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اور پھر یہ ہوتا ہے. آپ بھی ایک ماہر تعلیم ہیں, ایک تعلیمی درسگاہ سے وابستہ ہیں, یہ بتائیے مجھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ کچھ نفسیاتی مسائل ہیں یا یہ کہ ہتھیار اتنی آزادی سے ہر شخص حاصل کر سکتا ہے یہ اس کا سبب ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ پروفیسر فیضان صاحب آپ لائن پر ہیں؟
جی جی آواز آ رہی ہے آپ؟
جی جی
جی. یہ تو بہت ایک افسوسناک واقعہ ہے اور
میں ذرا سا آپ کو فیضان صاحب ایک سیکنڈ روکوں گا اس لیے کہ میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر عزیز شیخ صاحب اس بچی سبیکا کے والد ہیں کراچی سے. میں ذرا ان سے بات کر لیتا ہوں. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا پھر میں اس کی وجوہات پہ گفتگو کروں گا. عزیز صاحب یہ فرمائیے ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے, اس وقت آپ کو زحمت دیتے ہوئے ہمیں اذیت بھی ہو رہی ہے لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ یہ دوسروں کے لیے ایک درس بن سکتا ہے. آپ کی بچی ماشاءاللہ بڑی برائٹ تھی, اس کے کیا پروگرامز تھے, آپ لوگ کیا اس کی طرف سے درس دینا چاہیں گے دوسرے طلبہ کو جو اس کے نقش قدم پر چل سکیں؟
دیکھیں میری بیٹی کی طرح پاکستان میں بہت ٹیلنٹڈ اسٹوڈینٹس ہیں جی. اور میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح سبیکا جس تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی جی. سارے اسٹوڈینٹس کو اسی طرح کرنا چاہیے. اور اس طرح کا ایک واقعہ ہو گیا ہے, آج صبح سے میں مختلف چینل سے بات کر رہا ہوں, یہ ہوتا ہے کہ دوسرے اسٹوڈینٹس کے لیے کیا پیغام ہے دوبارہ اس طرح کوئی آگے بڑھنا چاہے تو بالکل بڑھنا چاہیے. اس طرح کے واقعات اگر ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے نہ ڈرنا چاہیے نہ پیچھے ہٹنا چاہیے اور ایجوکیشن کے لیے دنیا بھر میں کہیں بھی جانا چاہیے. اس طرح کے واقعات کہیں بھی ہو سکتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں یہ ٹیررزم ہیں, یہ ہر جگہ ختم ہونی چاہیے, صرف پاکستان میں نہیں, یو ایس میں, یو کے میں, دنیا بھر میں ختم ہونی چاہیے. لیکن ان باتوں سے ڈر کر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, ایجوکیشن کے لیے بالکل جانا چاہیے ہر جگہ.
بہت شکریہ عزیز صاحب, اللہ آپ کو صبر عطا کرے اور آپ کی بچی کی مغفرت فرمائے اور دوسروں کو اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. فیضان صاحب جو میرا آپ سے سوال تھا براہ کرم اس کا جواب فرمائیے. جی فیضان صاحب
چاہوں گا جی انا للہ وانا الیہ راجعون. لیکن یہ دیکھیے ہمت دیکھیے ہمارے پاکستانی باپ ماں باپ کی کہ کیسے ہمارے ہم کتنے بہادر لوگ ہیں. میرا سر فخر سے بلند ہو رہا ہے اس وقت کہ اور ان کی بچی انشاءاللہ ایک شہید ہے کیونکہ وہ علم کی تلاش میں یہاں پہنچی اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی
جی.
تو یہ ہمارے لیے بہت فخر کا باعث ہے اور مجھے ان کے خیالات جان کر بہت خوشی ہوئی. مجھے مگر یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ ایسے واقعات ہونا کسی بھی معاشرے کے لیے اس معاشرے کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے.
اچھا اس دفعہ تو بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں پیدر پہ, تو بتائیے یہاں پر آخر ہو کیا رہا ہے؟
جی ہو یہ رہا ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے چاہے امریکہ کا ہو یا پاکستان کا ہو, وہ منسلک ہو چکا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ایک نیریٹو ہے, ایک بیانیہ ہے وائلنس کا, کہ ہم وائلنس سے اپنے مسئلے حل کر سکتے ہیں چاہے ہم اپنی جان ہی کیوں نہ لے لیں. کیونکہ یہ جو شخص جس نے یہ حرکت کی ہے, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وہ خودکشی کرنا چاہتا تھا لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اور جگہ جب ہم خودکش بمبار دیکھتے ہیں ان میں اور اس مینٹیلٹی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. جس طرح پاکستان کو اور دوسرے مسلم ممالک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو سول سرچنگ کرنی ہے اپنے بارے میں کہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں اور کدھر جا رہے ہیں, یہی سوالیہ نشان جو ہے وہ امریکیوں کے لیے بھی ہے. کیونکہ یہاں کے سکولوں میں جو یہ جارحیت کا جو ماحول پیدا ہو چکا ہے, اسلحے کا استعمال اور بے جا استعمال اور ایکسس جو ہے کہ ہر ایک کے پاس دسترس ہے اس کی, یہ ایک انتہائی خطرناک رجحانات ہیں. اور امریکی معاشرہ جو ہے اس میں یہ پریشر بڑھ رہا ہے, خاص کر پولیٹیشنز کے لیے, کہ وہ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن این آر اے کے چنگل سے نکلیں اور خود کوئی قدم بڑھائیں اور کوئی ضرورت دکھائیں اس چیز کے خلاف کہ اس کو کسی نے کچھ روکنا ہے یا نہیں روکنا. اور اب جو وائلنس ہے وہ ہاتھ سے نکل چکی ہے, اس لیے کہ جو بچے ہیں وہ معصومیت ان سے لے لی گئی ہے. اور ہر ایک جب ٹین ایجر ہوتا ہے انسان, جب پل بڑھ رہا ہوتا ہے, تو اس کا وہ ایک سپنج کی طرح چیزوں کو ابزارب کرتا ہے, امیجز کو, وائسز کو. تو میری ایک نصیحت جو ہے, اگر کوئی ماں نے پاکستان میں اگر کچھ سن رہے ہیں ماں باپ, کہ ان کے بچے ٹیلی ویژن پہ فون پر کیا دیکھ رہے ہیں, کیا کھیل رہے ہیں, کس نوعیت کی چیزیں ہیں ان کے دسترس میں, اس پہ ان کا کنٹرول رکھیں. کیونکہ یہ ڈرگ سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں اس واقعے میں.
تو امریکی معاشرے میں اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ بہت اختصار کے ساتھ, میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے.
جی میرا دیکھیے, اور جو امریکہ جو ہے اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو ایک تو گن کنٹرول ہونا چاہیے, لیکن نیریٹو اور جو امیجز ہیں ان کو چینج کرنا ہوگا, جس میں جو ٹیلی ویژن پہ جو اور یوٹیوب پہ جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہوگا.
بہت شکریہ پروفیسر فیضان آپ کو. اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, لیاقت الملک صاحب دیر سے. جی لیاقت الملک صاحب, السلام علیکم.
جعفری صاحب, وہ کہتے ہیں جس نے سورج کے شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کے شب تاریخ کے سہار کر نہ سکا, ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. میں کہوں گا کہ یہ جو فلمیں وہاں فلموں میں وائلنس کا رجحان ہے امریکہ کے سوسائٹی میں, یہ 22 واقعات ایسے اور آ رہے ہو کر آ رہے, اور یہ جو بچی کے والد نے جو پیغام دیا ہے پوری انسانیت کو, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جب تک یہ رائفل کا ایسوسی ایشن والوں پر پابندی نہیں لگتی, جس کو قانونی حیثیت کانگریس نے دی ہے, اس وقت تک امریکہ میں یہ رجحان بڑھتا جائے گا. ان کو اس پر ذرا سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے, ورنہ امریکہ.
بہت شکریہ آپ کا لیاقت الملک صاحب. اور سامعین اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ صحافیوں کو بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے ایک موقع روزنامے انگریزی زبان کے ڈان کی تقسیم کی راہ میں حکام کی طرف سے مبینہ طور پر ملک کے کئی حصوں میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. تنظیم کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق یہ رکاوٹیں ڈان میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ایک متنازع انٹرویو کی اشاعت کے سبب ڈالی جا رہی ہیں. اس بارے میں ڈان کے ایڈیٹر ظفر عباس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ تقسیم میں خلل ڈالنے کی کوششوں کا ان کو علم ہے, تاہم وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اس بارے میں آج جو اب سے کچھ دیر پہلے میری ڈان گروپ کے چیف ایگزیکٹو حمید ہارون سے بات ہوئی, پریس کونسل آف پاکستان کے ایک مبینہ نوٹس اور اخباری تقسیم میں خلل ڈالنے کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے حمید ہارون کا کہنا تھا.
پریس کونسل آف پاکستان کے نوٹس کے بارے میں ہمیں میڈیا سے معلوم پڑا, کچھ چینلز پر تھا اور کچھ ڈاٹ کامز پر تھا, لیکن نوٹس کیا ہے ہمیں نہیں ملا فی الحال. اور میری پرزمپشن ہے, کیونکہ یہ مینشن کیا گیا تھا نیوز آئٹم میں کہ یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ, فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ جو انٹرویو ہوا تھا ڈان کا تقریباً ایک ہفتے پہلے ملتان میں, یہ نوٹس اس معاملے پر ہے. جہاں تک دوسری بات کا سوال ہے, کے ڈسٹریبیوشن ریسٹرکٹ ہونے کا، اس کے بارے میں بھی انفارمیشنز آ رہی ہیں مختلف شہروں سے، لیکن میرے خیال میں کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ بالکل الیگل کام ہے. یہ بالکل کلیئر نہیں کہ نو بڈی ہیز اینی آئیڈینٹیفیکیشن یہ کس نے کیا، بٹ آپ کی ڈیڈکٹیو ریزننگ سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہو از بیہائنڈ دس ایکشن. آئی تھنک دس از ایکسٹریم ریئیکشن، دس از انکانسٹیٹیوشنل، اٹس الیگل، اور میرے خیال میں کہ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ سچ ایکشنز آر ناٹ لکڈ ڈاؤن ویل اپون ان کنٹریز. تو آئی تھنک مائی کامنٹ آن دس وڈ بی کہ ایز وی ہیئر مور واٹ از ہیپننگ تو اٹ ول بیکم کلیئر واٹ دا پیٹرن از. لیکن یہ دوسرے اخباروں کے ساتھ بھی رپورٹ ہوا ہے اور دیر از اپیئرز ٹو بی ویری لٹل دا پاکستانی اسٹیٹ کین ڈو انڈر دیز سرکمسٹانسز.
دوسرے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کینٹونمنٹ میں جو ڈان ٹی وی ہے اس کی نشریات کو بھی بین کیا گیا ہے، اس کی اس میں کتنی حقیقت ہے؟
جہاں تک میری معلومات ہیں اس کا نشریات انٹرمیٹنٹ ہو گیا ہے کہ رک جاتا ہے اور پھر شروع ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر کافی گھنٹوں کے لیے اور دنوں کے لیے بند ہو جاتا ہے. ونس اگین دس از ناٹ این ایکشن آرڈر بائی پیمرا، اور یہ کیبل اونرز ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کو کون ڈائریکٹ کر رہا ہے یا انہیں کون آرڈر کر رہا ہے. اینڈ کیبل اونرز آر پیپل ہو ہیو ویری لٹل پروٹیکشن اور دے آر ناٹ گوئنگ ٹو کم آؤٹ اینڈ ٹیل یو کہ کون کر رہا ہے.
اچھا حمید ہارون صاحب، یہ فرمائیے کہ جو فارمر پرائم منسٹر نواز شریف کا انٹرویو تھا سر المیڈیک صاحب کے ساتھ، اس کے بارے میں دو باتیں کہی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بلا کر انٹرویو خود دیا، دوسرے یہ کہ انہوں نے خود بات کی، اس میں حقیقت کیا ہے؟
دیکھیں سرل المیڈا، آپ کو پتا ہے کہ جنوبی پنجاب میں بہت پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. سرل المیڈا واز ورکنگ آن اے اسٹوری جو ایڈیٹر ڈان نے ان کو دیا تھا آن سدرن پنجاب، اور اس ریجن میں کیونکہ نواز شریف صاحب کی بڑی بڑی پبلک میٹنگ تھی، تو یہ مناسب سمجھا گیا کہ ان کے ساتھ جب یہ انفارمیشن آیا انٹرویو کے بارے میں، یہ ٹک اٹ اپ.
تو ابھی تک آپ کو آفیشلی پاکستان پریس کونسل کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں ملا ہے؟
فزیکلی ریسیو نہیں ہوا، لیکن اناؤنس ہوا ہے، کوئی ڈینائی نہیں ہوا ہے، تو آئی پریزیوم اٹ از ان دی آفنگ. یہ پریس کاؤنسل کا نوٹس ایک بالکل اٹس اے نارمل پروسیجر، اور میرے خیال میں کہ آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار مینی آف دا ممبرز آف دا پریس کاؤنسل. اس میں چار آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی، جو پبلشر سوسائٹی ہے اور جو اخباروں کی سوسائٹی ہے، اس کے چار ریپرزینٹیوز ہیں، چار کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے ہیں، چار پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ کے ہیں، اور کچھ گورنمنٹ آفیشلز ہیں. تو دا پریس از ان دا میجورٹی اینڈ دیر آر ریسپانسبل گورنمنٹ آفیشل. دا چیئرمین آف دا پریس کاؤنسل آف پاکستان از آلسو اے ریسپانسبل فارمر جج. تو میرے خیال میں کہ اف دیر از اے پروسیجر وی ول گو تھرو اٹ اینڈ وی ول ایکسپلین دیٹ جو کچھ بھی چیزیں ہیں اس آرٹیکل میں، یہ اگر یہ کہا جا رہا ہے دس از اگینسٹ دی انٹیگریٹی آف پاکستان، یہ سب چھپ چکی ہیں تمام اخباروں میں اور تمام میڈیا میں شائع ہوئی ہیں، اور تین سال بعد جو چیزیں شائع ہوئی ہیں ان کے بارے میں نہ سیکیورٹی لیک ہو سکتی ہے اور نہ یہ کوئی اٹیمپٹ ٹو ڈیمیج ہو سکتا ہے، جہاں کہ آل دا میڈیا ہیز ڈن اٹ اینڈ اٹ ہیز بین ان آل دا میڈیا، اور اٹ کانٹ بی اے ایکشن دیٹ اونلی ڈان از ریسپانسبل.
حمید ہارون صاحب، آپ کا آئندہ لائحہ عمل کیا ہوگا؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جعفری صاحب، آپ اپریشیٹ کریں گے کہ ون نیڈس ٹو نو ہو از ڈوئنگ واٹ. ون نیڈس ٹو نو کہ اگر پاکستان پریس جس کی فریڈمز آرٹیکل 19 سے گارنٹیڈ ہیں، ویدر آرٹیکل 19 آف دا کانسٹیٹیوشن اس ملک میں ویلڈ ہے، کیا یہ آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ کے دوران ویلڈ ہوگا، کیا یہ ٹرانزیشنل انٹرم گورنمنٹ کے دوران ویلڈ ہوگا، اور کیا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز لا کو ریسپیکٹ کریں گی اور قانون کو ریسپیکٹ کریں گی. Ultimately, یہ سب actions جو ہو رہی ہیں they are in support, presumably, of the law. تو اگر یہ illegal دائرے میں چلی گئیں تو میرا خیال میں it says more about the perpetrators of such action than it does about anything else. جس سے اسٹیٹ ریگولیٹ ہوتا ہے.
جی تو یہ تھے حمید ہارون صاحب، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے حکومت کے عہدیداروں سے بھی اور خود پریس کاؤنسل کے صدر چیئرمین ڈاکٹر صلاح الدین مینگل صاحب سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ان دونوں ان کا ٹیلی فون بند آ رہا تھا اور گورنمنٹ کی جانب سے کوئی اس مسئلے پہ بات کرنے کے تیار نہیں تھا. ڈاکٹر مہندی حسن صاحب جی بتائیے کہ حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے اگر اس معاملے کو دیکھا جائے تو پریس فریڈم پر پابندیوں کے ساتھ ساتھ یہ حقوق انسانی کی خلاف ورزی کے زمرے میں بھی آتا ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دوسری بات یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پابندیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ گیٹ کیپنگ موثر ہونی چاہیے. اخبار میں کسی سینئر آدمی کو عام طور پہ نیوز ایڈیٹر, چیف رپورٹر یا ایڈیٹر ریسپونسبل ہوتے تھے اس بات کے کون سی خبر چھپنی چاہیے کون سی نہیں چھپنی چاہیے, ان کا فیصلہ ہوتا ہے. اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آرڈر یا کوئی ایکشن یا کسی بھی ادارے کی طرف سے ایکشن جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. وہ فریڈم آف ایکسپریشن کا جو جمہوریت میں لازمی جز ہے جمہوریت کا, اس کے خلاف ہو جاتا ہے اگر کوئی ایکشن لیا جائے تو. اخبار میں کسی سینئر آدمی کے ذمہ یہ ہونا چاہیے گیٹ کیپنگ کا کام, کہ وہ یہ بتائیں کہ کیا چیز مناسب ہے شائع ہونی کیا چیز مناسب نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پابندی لگائی جائے گی یا یہ کہا جائے گا کہ یہ خبر نہیں چھپنی چاہیے تھی تو یہ غیر مناسب ہوگا, اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن جو کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 19 کے تحت اویلیبل ہے اس کے خلاف ہوگا. دوسرے آرٹیکل 19 جو ہے پاکستانی کانسٹیٹیوشن کا, اس میں جو کمی ہے وہ رائٹ ٹو نو کی ہے جو یونائٹیڈ نیشنز کے چارٹر میں موجود ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ رائٹ ٹو نو بھی لوگوں کا حق ہے کسی بھی ملک کے عوام کا, وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں مسنگ ہے.
جی پرویز شوکت صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ جو بات آپ نے سنی حمید ہارون صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہی کہ ہو از ڈوئنگ واٹ ڈوئنگ, یہ آخر وہ کون سی قوتیں ہیں, وہ کون سی نادیدہ قوتیں ہیں جو کرتی ہیں اور کیبل آپریٹر بھی بولنے کی ہمت نہیں کرتے اور کوئی بھی بولنے کی ہمت نہیں کرتا, یہ ہو کیا رائے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کی میں نے بات سنی,
جی
حمید ہارون صاحب کی میں زیادہ نہیں سن سکتا باتیں.
جی
بہرحال یہ جو کچھ ہوا ہے ڈان لیکس میں اور یہ جو ابھی ریسنٹلی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے جس سے کھلبلی مچ گئی ہے, میرا سوال یہ ہے کہ رپورٹر کو تو ایک خبر چاہیے ہوتی ہے, اصل میں ہمارے ملک میں ایڈیٹر کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. ڈان جیسے اخبار میں بھی آخری ایڈیٹر تھے احمد علی صاحب, جو بھاری بھرکم شخصیت کے مالک تھے, وہ حمید ہارون صاحب کے کہنے پہ بھی خبر نہیں چھاپتے تھے. میرا خیال ہے ظفر عباس سے بہت اچھے جرنلسٹ ہیں, بہت اچھے ایڈیٹر ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نواز شریف جو فیملی ہے وہ ایک ہی اخبار کو کیوں سلیکٹ کرتی ہے اور ایک ہی رپورٹر کو, اگر انہیں بات کرنی تھی تو باقی لوگوں کو بھی بلا لیتے تاکہ ڈان پہ زیادہ پریشر نہ آتا. میں سمجھتا ہوں کہ وی وی آئی پی ہینڈلنگ دی گئی سرل کو اور اس کا تو قصور نہیں ہے, اس کو تو خبر چاہیے اور اس نے خبر نکالی اور وہ انہوں جو کچھ کھا وہ انہوں نے لکھا. میں یہ پری پلانڈ ہوا ہے اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میٹنگ ہوئی ہے مسلم لیگ نون والوں کی انٹرنل میٹنگ, اس میں سعد رفیق اور آصف کرمانی جو معاون خصوصی ہیں نواز شریف صاحب کے, وہ ان کے درمیان خاصی جھڑپ بھی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ تم نے انٹرویو کروایا,
سعد رفیق نے اس کی تردید کی ہے بالکل.
میں دیکھیں انصاف کی بات یہ ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے, ہم پہ ایسا پریشر نہیں ہوا کہ ہم خبر نہ دیں. اصل میں کنٹرولنگ اتھارٹی تو مالکان ہے.
صحیح. اچھا مجھے ایک بات یہ بتائیے پرویز شوکت صاحب,
جی نہ میں دے سکتا ہوں,
میں ذرا سا یہاں پر آپ کو روک کے یہ سوال کروں گا آپ سے, جو پریس کونسل آف پاکستان نے مبینہ طور پر نوٹس دیا جس کے بارے میں حمید ہارون صاحب کہتے ہیں کہ ابھی ان تک پہنچا نہیں ہے لیکن ان آفنگ ہے, وہ کیا وہ آزادی صحافت پر آپ اس قسم کے نوٹسز کو قدغن سمجھتے ہیں؟
لیکن جی نوٹس انہوں نے جاری کر دیا, لیکن جیسے حمید ہارون صاحب کہہ رہے تھے اس میں سی پی این اے کے غالباً چار ممبر ہیں, اے پی این ایس کے ممبر ہیں اور پی ایف جے کے ممبر ہیں. پی ایف جے کے جو ریپرزینٹیٹو ہیں آلموسٹ مالکان کے نمائندے ہیں, اور یہ تو 12 لوگ اکٹھے ہیں, تو چیئرمین جو ہیں پریس کاؤنسل کے وہ کیا کاروائی کر سکتے ہیں؟ یہ تو انہوں نے بس نوٹس بھیج دیا, میرے خیال میں وہ اپنا ایک ڈیوٹی پوری کی ہے. میں مطلب ڈان اخبار کے خلاف اگر کوئی ایکشن لینا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتا.
کیوں کیوں نہیں ہو سکتا؟
اس لیے کہ وہاں پہ بیٹھے ہیں پریس کاؤنسل کے اندر نمائندے, اب 15 لوگ ہیں یا 12 لوگ ہیں, وہ تو مالکان کے ہیں, کون کسی کے خلاف کاروائی کر سکتا ہے؟ ان کی مرضی کے بعد, کنسلٹیشن کے بعد, ڈسکشن کے بعد کاروائی ہوتی ہے. وہ مطلب اے پی این ایس روک سکتی ہے, سی پی این ای روک سکتی ہے, پی ایف سی جے کے جو چار ہیں وہ بھی روک سکتے ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ نوٹس جاری ہونے سے کوئی قدغن لگ گئی ہے, کوئی قدغن نہیں لگے گی.
اچھا دوسرے ان کے ڈسٹریبیوشن کے اوپر
جی پریس کاؤنسل کے چیئرمین کی
جی,
کہ اگر کوئی اس کے نوٹس بات ہے تو نوٹس جاری کرے. یہ دان کے حمید ارون صاحب وہاں اپنے بندوں کے ذریعے یا خود جا کے کلیریفائی کر دیں گے. یہ بات میں کہہ رہا ہوں
صحیح,
کہ جرنلسٹ کو تو خبر چاہیے ہوتی ہے, اور نواز شریف صاحب نے اس کو خبر دی, اس نے اپنے ایڈیٹر کو دے دی, ایڈیٹر کی مرضی تھی, لگاتے ہیں نہ لگاتے ہیں.
اچھا دوسرے مجھے بتائیے, یہ جو پابندی کینٹونمنٹ ایریا میں ڈان ٹی وی کے اوپر ہے یا اخبار کی ڈسٹریبیوشن میں جو ریسٹرکشن ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں بات ہے کہ جیو کے ساتھ جنگ ساتھ عموماً ہوتا رہا ہے, اور اس پہ تو کوئی مالکان کسی نے بات نہیں کی. اب یہ ڈان کے خلاف شاید پہلی دفعہ کوئی اتنا زبردست ایکشن بھی نہیں مجھے لگ رہا کہ ہو کہ بند ہو, لیکن ایون دن ہم کسی چینل کو کسی اخبار کو بند کرنے کے خلاف ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایتھکس چاہے کوئی بھی ہو, چاہے اخبار کا مالک ہو, رپورٹر ہو, ایڈیٹر ہو, یا ایتھکس باہر نہیں جانا چاہیے.
بہت شکریہ پرویز شوکت صاحب,
آئین میں پورا چیپٹر ہے ایتھکس کا.
بہت شکریہ پرویز شوکت صاحب, ڈاکٹر مہندی حسن صاحب. سامعین چلیں گے اگلے موضوع کی جانب. اس وقت ہمارے ساتھ بریگیڈیئر سید نذیر صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, جن کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈی سے. لیکن ان سے پہلے ہمارے ایک کالر ہیں محمد شفیع صاحب چترال سے, ان سے ایک منٹ بات کریں گے پھر بریگیڈیئر صاحب سے. جی شفیع صاحب,
السلام علیکم. جی بہت شکریہ جعفری صاحب, یہ آزادی صحافت کے حوالے سے پروگرام تو آپ نے ختم کر دیا, کال پہلے لینا چاہیے تھا. لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آزادی صحافت, جب صحافی حقیقت کو لکھتے ہیں تو پھر نوٹسز جاری ہوتے ہیں, اگر صحافت چھپا لیے جاتے ہیں تو پھر صحافت بدنام ہوتا ہے. آخر یہ صحافی کرے کیا؟ یہ نوٹس تو نواز شریف کو جاری ہونا چاہیے تھا, جنہوں نے بندے کو بلا کر جو ہے انہوں نے انٹرویو دیا تھا. بہت شکریہ.
بہت شکریہ آپ کا. اور بریگیڈیئر سید نذیر صاحب جی, اچھا اس وقت تو بریگیڈیئر سید نذیر صاحب سے ہم گفتگو کریں گے. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو فرہ صوبے میں افغانستان کا حملہ ہوا تھا, جنرل فضل احمد شیرزاد صاحب ہیں پروفینشل پولیس چیف آف ویسٹرن فرہ پروونس, انہوں نے نامہ نگاروں کو یہ بتایا ہے بدھ کے روز کہ ایران از سپورٹنگ طالبان ان دیٹ پروونس. کتنی حقیقت ہے آپ کے خیال میں اس کی؟
جی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ طالبان کے اپنا اثر رسوخ یا آنا جانا یا ان کا مشورہ یا رہنا, کیونکہ ایران میں بھی طالبان موجود ہیں, ریفیوجیز بھی موجود ہیں, اور ملا منصور بھی جب آ رہے تھے جو ڈرون کا نشانہ بنے پاکستان میں, وہ بھی ایران سے آ رہے تھے, تو روابط تو ایران کے طالبان کے ساتھ ہے. البتہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ فرہ صوبہ میں, تو فرہ صوبہ میں دو چیزیں ہوئی ہیں جس کی طرف میرے خیال میں جو اشارہ کیا ہے وہ جنرل طارق نے بھی, اور اس کے علاوہ پولیس چیف نے بھی, اور اس کے علاوہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی کیا ہے. اور کہ اس سے پہلے جواد صاحب نے, جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے, اس نے بتایا تھا کہ ہمیں ریسپروسٹی چاہیے, اور کہتے ہیں کہ ان کے جو بلوچستان اور دوسرا صوبہ ہے اس کے ساتھ خراسان, وہاں پر بہت زیادہ خوش سالی ہے, और वहाँ पर पानी जो आता है तो अफगानिस्तान से आता है, और अफगानिस्तान में फरा और उसके साथ जो मलेका सूबे हैं जो ईरान से मिलते हैं उनकी सरहद, वहाँ पर डैम एक सलमा डैम है, इसके अलावा दो चार डैम और हैं जो वो बना रहे हैं, तो उससे पानी रोक रहे हैं, और वो पानी की वजह से ईरान पर एक उसके माश उसके जो ज़रात है उस पर एक मनफी असर पड़ रहा है, और यूं लगता है कि वहाँ पर जिस तरीके से कर्जसाली हो। तो उन्होंने ये कहा था कि अफगानिस्तान रेसिप्रोकेट करे, और अगर नहीं करते तो उसके कुछ नतीज होंगे। तो इसकी तरफ इशारा है कि उस नतीज में ये है कि यहाँ पर जब तालिबान ने हमला किया और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर पहुँच गए और जो जाहिर तालिबान थे वो तो निकल गए, लेकिन जब दोबारा उसका मतलब है कि तालिबान उन घरों से दोबारा निकल आए और उन्होंने जो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनको काफ़ी नुकसान पहुँचाया, और वहाँ पर जो आबादी है तो वो ज़्यादातर ईरान ने बाइस से या ईरान की तरफ उनका तवज्जो ज़्यादा है क्योंकि उनके साथ उनकी सरहदें वगैरह मिलती है। तो यूं लगता है कि जिस तरह ईरान का एक ताल्लुक वहाँ पर बनता है, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हम तीन पड़ोसी हैं जिनसे नाराज भी हैं और जो हमारे अंदर मुदाखलत भी कर रहे हैं। पाकिस्तान का तो वो हर दफा नाम लेते हैं, लेकिन इस दफा इन्होंने रूस को भी और ईरान को भी शामिल कर लिया और कि ईरान भी काफी मुदाखलत कर रहा है। तो इस वजह से क्योंकि एक तो पानी का मसला, दूसरा तालिबान को पनाह देने का मसला, और तीसरा जो वो पॉलिटिकल तौर पर एक नाचाकी है उसकी तरफ इशारा करते हुए, तो मेरे ख्याल में इस बात में कुछ न कुछ सदाकत और जो कह रहे हैं तो जाहिर है कि इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि वहाँ पर जो डैम बन रहे हैं ताकि उसका सिलसिला रुक जाए, वहाँ पर बदअमनी हो तो जाहिर है कि फिर डैम नहीं बनेंगे, काम रुक जाएगा और जो पानी का बहाव है वो ईरान की तरफ जारी रहेगा। तो ये एक एलिमेंट सामने आया हुआ है, और मेरे ख्याल में कि इसमें जमीनी हकायक के मुताबिक कुछ वजन भी है और इसके पहले कुछ इशारे भी मिले थे।
अच्छा, तो ये जो ईरान तालिबान नेक्सस बन रहा है आपके कहने के मुताबिक और बाज इत्तलात के मुताबिक, क्या ये किस तरह से प्ले आउट करेगा अफगानिस्तान में अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों पर?
मेरे ख्याल में इसमें एक कॉमन एलिमेंट जो है वो ये है कि वो जो जब ये न्यूक्लियर मुआहदे से अमेरिका पीछे हट गया है तो ईरान का गुस्सा अमेरिका की तरफ बहुत ज्यादा हो गया है, एक तो ये बात। दूसरी, तालिबान ने भी अफगान फौज को ये कहा है कि हम आपके खिलाफ नहीं लड़ना चाहते, हम तो उनके खिलाफ लड़ना चाहते हैं जिसको आपने पनाह दे रखी है या जिसकी आप हिफाजत कर रहे हैं। तो इन दोनों चीजों में एक कॉमनलिटी है, और वो कॉमनलिटी ये है कि अब ईरान भी
जी
हेलो
जी जी हाँ बोलिए
हेलो
हाँ बोलिए
जी 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 वालेकुम अस्सलाम।
ब्रिगेडियर साद नजीर साहब बात कर रहे थे।
जी जी
जी फरमाइए। ब्रिगेडियर साद नजीर साहब लाइन पर हैं, मेरे ख्याल में उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। हमारे कुछ कॉलर से उनको ले लेते हैं। मुरीद खान साहब हैं मियां वाली से। जी मुरीद खान साहब,
जी साहब अर्ज ये है कि OIC जो है ना वो सिर्फ OIC है, ये निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन के अलावा कुछ नहीं है। मिस्र और सऊदी अरब जो है उनकी नींद जब ठीक होगी तो तब ये मसला हल होगा। अरब जो है ये सारे के सारे भेड़ बकरियां हैं, मुसलमानों की सुनते भी को नहीं है, अमेरिका मनमानी करता है। जब तक अमेरिका ठीक नहीं होगा ये सब अमेरिका के नीचे जाते हैं, अमेरिका की बात सुनते हैं। ये मुसलमानों को जब तक मुतहद नहीं होंगे ये मैं तो हमें शक पड़ गया कि कल खाना कब कर भी ये करेंगे कब। अच्छा, कर लेंगे ये तो।
बहुत शुक्रिया आपका। मलिक नायब खान साहब कुहाट से। जी जनाब
सलाम मलिक।
सलाम
जयप्री साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो हो रहा है ना ईरान की ईरान पर इल्जाम लग रहा है तो ये पाकिस्तान पर ही लग रहा है, ईरान पर भी लग रहा है, और ईरान वाले कहते हैं किसियों को तालिबान कत्ल करते हैं, तो फिर तालिबान के साथ ईरान का कैसा वापस में या मुआहदा हो सकता है या उसकी बात मान लेता है ये तालिबान। तो जब तक अमरीका अफगानिस्तान में है کیا صلح آئے گا یا امن آئے گا, کبھی نہیں آئے گا. جس طرح اس نے مشرق یروشلم شلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کیا, تو شدت پسندوں میں اور بھی اضافے ہوں گے اور لڑیں گے ان کے خلاف.
بہت شکریہ, ہم ایک بریک لیں گے چھوٹا سا, اس بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے عراق کے انتخابات کے بارے میں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے, اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک, اور سامعین, اب گفتگو کریں گے ہم عراق کے انتخابات کے بارے میں. عراق کے انتخابی کمیشن کی طرف سے ہفتے کو جاری ہونے والے حتمی نتائج کے مطابق پارلیمان انتخابات میں شیعہ مذہبی رہنما مقتدی الصدر کے اتحاد نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں. مقتدی الصدر کو امریکہ مخالف شدت پسند مذہبی رہنما ہے اور بغداد کے شہری علاقوں کے معاشی طور پر کمزور افراد میں ان کے بہت زیادہ حامی پائے جاتے ہیں, اور وہ ایک وقت میں مہنگی فوج کے سربراہ تھے جو 2003 میں امریکی فورسز کے خلاف برسر پیکار رہی. تاہم 2008 میں انہوں نے اپنی ملیشیا کو ختم کر کے اس کی جگہ امن بریگیڈ تشکیل دی تھی, جس نے عراق کی سرکاری فورس کے ساتھ مل کر بغداد کے قرب جوار سے 2014 میں داعش کی عسکریت پسند فورسز کو پیچھے ہٹانے میں مدد کی تھی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے منظر قریشی صاحب لندن سے. منظر صاحب, یہ بتائیے کہ مقتدی الصدر کے اتحاد کی عراق میں کامیابی کس بات کی نشاندہی کرتا ہے, کہ خود عراق کی اپنی پالیٹکس ڈائنامکس کیا ہیں, اور ویسٹ کے ساتھ ان کے تعلقات, خاص طور پر امریکہ کے ساتھ, مستقبل کے آپ کو کیسے نظر آتے ہیں؟ منظر صاحب لائن پر ہیں آپ؟
جی.
مقتدی
الصدر, جب تاریخ دیکھتے ہیں تو یہ جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ یہ امریکہ کے خلاف بھی جو تھی انہوں نے موومنٹ کے اندر کافی اسٹرانگلی پارٹیسپیٹ کیا, بلکہ لیڈ کیا, اور ساتھ ہی لیکن ان کا یہ اس شیعہ گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جن کے بہت زیادہ ایران سے فی الحال تعلقات ہیں, نہیں ہیں, ایران سے تعلقات ہیں لیکن اس طرح کے نہیں جس طرح کے یہ سمجھا جائے کہ پرو ایرانی کمپلیٹلی ہیں. یہ ایک انڈیپینڈنٹ ان کی سوچ تھی ابھی تک, جس میں کہ وہ شیعہ ملیشیا کو تو لیڈ ضرور کرتے تھے لیکن وہ پرو عراقی شیعہ ملیشیا کو, دیٹ مینس کہ عراق کا جو وہ ہے سب سے پہلے اس کو وہ لیتے تھے, اور اس وجہ سے ان کو یہاں پر سپورٹ زیادہ ملی, کیونکہ عراق کے اندر شیعہ ہیں وہ عرب ہیں اور وہ ایرانی نہیں ہیں جو کہ پرشین سپیکنگ ہیں, تو یہ ایک فرق جو ہے کافی ان کے اندر رہتا ہے, اور اس وجہ سے ان کو سپورٹ یہاں پر زیادہ ملی. اور ایک یہ بھی بہت کلیئر انڈیکیشن ہے اس الیکشن کا کہ امریکہ پرو امریکنز کو ووٹ دینے کے بجائے انہوں نے اس پارٹی کو سلیکٹ کیا جو کہ اینٹی امریکن ہے, اور ساتھ ہی وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور زیادہ پرو ایران لیننگ بھی نہیں ہے.
اچھا,
تو یہ ایک کافی انٹرسٹنگ سچویشن اس طریقے سے بن رہی ہے, اور میرے خیال میں کہ الارمنگ ہو جائے گی, کیونکہ امریکہ نے ابھی دوبارہ سے عراق کے اندر جو اپنی موجودگی کرنی شروع کی تھی, تو میرے خیال میں اس کو کافی سیٹ بیک ہو سکتا ہے.
اچھا,
اگلے چند جو ہیں ہفتے ان میں کلیئر ہوگی سچویشن کی ان کی پالیسی کس طرف ہو جاتی ہے.
اچھا, ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر حیدر مہندی صاحب نے جو امریکن یونیورسٹی شارجہ سے تعلق رکھتے ہیں. لوگ صاحب, یہ بتائیے کہ ایران میں یہ جو ان کی کامیابی ہے مقتدی الصدر صاحب کی, وہ کس طرح سے پلے آؤٹ کرے گی ایران کے ساتھ؟
دیکھیے, میں آپ کے اس پروگرام سننے والوں کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جذبات سے قطع نظر اور ذاتیات سے قطع نظر وہ اس چیز کا احاطہ کریں کہ دنیا میں, پوری دنیا میں اور خاص طور پر عالم اسلام میں عوامی تحریک جو چل رہی ہیں, جو عوامی تحریکوں نے جنم لیا ہے, ان کو تھیوریٹیکلی ان کو کنسپچولی سمجھنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے, عراق میں ہوا یہ ہے कि इराकी लोग, आपको याद होगा कि मिस्र में भी एक अवामी तहरीक शुरू हुई थी जिसको अमेरिका ने फौज की मदद से कुचल दिया। अब अवामी अवाम जो है, मैं अवामुन्नास की बात कर रहा हूँ, मैं क़यादत की बात नहीं कर रहा, वो अब इस बात को पूरी तरह समझ रहे हैं, समझ चुके हैं कि अमेरिका एक ऑक्यूपेशनल फोर्स है। अमेरिका ने जो इराक पर हमला किया उसके नतीजे में इराक की,
डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि ईरान में किस तरह प्ले आउट करेगा ये ईरान के साथ?
अच्छा जी, मैं इसे पिछले मंजर को अगर आप थोड़ा मुझे इजाजत दे देंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि ईरान में कैसे होगा। तो अब सवाल ये है कि ये जो वहाँ हैरत अंगेज, जिसे लोग कह रहे हैं हैरत अंगेज इलेक्शन रिजल्ट है, ये हैरत अंगेज नहीं है, वो अवाम की अकासी कर रहे हैं। यानी अवाम ये चाहते हैं कि अब सेल्फ रिलायंस, फुल सॉवरेनिटी और अपने फैसले अवाम की मांगों के मुताबिक किए जाए। तो देखिए, अमेरिका तो एक ऑक्यूपेशनल फोर्स है, इसके बारे में अब हमें शुबा नहीं होना चाहिए, लेकिन इराक और ईरान का जो मामला है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए कि दोनों हमसाया मुल्क हैं, उनके इक्तसादी, समाजी, मजहबी, तारीखी रवाबत बहुत पुराने हैं। इसलिए ईरान में ये कोशिश होगी कि किसी तरह से जो नई हुकूमत बने उसके साथ जितने बेहतर तल्लुकात हो सके वो रखे जाए।
अच्छा, ठीक है।
और डोमिनेशन को की कोशिश ना की जाए।
अच्छा,
इसलिए कि डोमिनेशन की कोशिश जो है वो फायर बैक करेगी। लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि ईरानी की आदत इसकी इस चीज की पूरी पूरी कोशिश करेगी कि इस अवामी तहरीक को और तकवीत देने के लिए, क्योंकि अगर ये अवामी तहरीकें तकवीत मिलती रही इनको तो मिडल ईस्ट का जो हाता है पॉलिटिक्स का, जो सियासत की शक्ल है, वो बदल जाएगी।
अच्छा।
तो मेरा ख्याल है कि ईरान पूरी कोशिश करेगा कि वहाँ एक अवामी हुकूमत कायम हो जिसमें बहरहाल उनके रवाबत जो है वो खत्म तो हो नहीं सकते, वो ऑक्यूपेशन फोर्स भी नहीं है, इन्फ्लुएंस का मामला है। वो कोशिश ये करेंगे कि इनको एक अवामी हुकूमत बनाई जाए, जहां ईरान का भी यही बहुत देर से
की कोशिश थी। जी मैं जरा सा यहाँ रुकूंगा आपको डॉक्टर साहब। जी, जी। मंत्र कुरैशी साहब, मुझे ये बताइए, मेरे पास तकरीबन डेढ़ मिनट है, कि जो इस वक्त तो मशरक वस्ता की ओवरऑल पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर ये जो इराक के इलेक्शंस हैं और बकदा अल सदर के ब्लॉक की जो कामयाबी है वो किस तरह से अंदाज होगी?
जी, काफी ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि जो अभी यरूशलेम के अंदर और जो इशू बना अमेरिका की पॉलिसी मूव करने का, तो उस वजह से हेट्रेड जो है अरब कंट्रीज में, रिगार्डलेस के वो शिया या सुन्नी है, वो काफी ज्यादा ग्राउंड लेवल के ऊपर है। और ये मुक्तदा अल सदर के इलेक्शन जीतने के बाद ये अगर वो गवर्नमेंट फॉर्म करने में कामयाब हो गए और उनको करने दिया गया, और तो काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर वो भी स्ट्रांग पोजीशन लेते हैं अगेंस्ट जो है फलस्तीन के सपोर्ट में, तो पूरे डायनामिक्स जो है वहां पर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो इस तरीके से नहीं है कि उनके पास एक पूरी एक अपनी जो एक जमाने में जो एक अपनी आर्मी थी, जो हम कह सकते हैं या मलेशिया थी वो भी है, और जो उनकी जो इस वक्त इराकी आर्मी है वो काफी ज्यादा उनको सपोर्ट करती है। ईरान को इसकी वजह से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि अगर वहां पर एंटी ईरान गवर्नमेंट होती तो मुश्किल बन सकती थी ईरान के लिए, क्योंकि अभी अंडर प्रेशर है जिस तरीके से ईरान। तो मेरे ख्याल में कि ओवरऑल जो पॉलिटिक्स है उसका डायनामिक्स काफी चेंज हो जाएंगे, और जो सऊदी और इसराइल और अमेरिका की जो एक स्टैंड है उसको मेरे ख्याल में कि चैलेंज ज्यादा होगा आगे चल के नियर फ्यूचर में।
बहुत शुक्रिया मंजर कुरैशी साहब आपका, डॉक्टर हैदर मेहंदी साहब आपका, हम गुफ्तगू कर रहे थे इराक के इंतखाबात के हवाले से। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। हमारे आज के प्रोड्यूसर थे अंजुम हैरल गिल। अब अपने मेज़बान कमर अब्बास जाफरी को आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
افغانستان میں پارلیمانی انتخابات کے لیے 20 اکتوبر کی تاریخ کا تعین کر دیا گیا ہے۔ ملکی حالات کے تناظر میں اس تاریخ کو دو مرتبہ مؤخر کرنا پڑا، 15 اکتوبر 2016 اور پھر 7 جولائی 2018 کے بعد اب توقع کی جا رہی ہے کہ 20 اکتوبر کو انتخابات کا انعقاد ہو جائے گا۔ انتخابات سے پہلے انتخابی اصلاحات اور انتخابی قوانین کی اصلاحات کے بارے میں بھی بحث ہوتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جبکہ ووٹروں کے اندراج کا کام شروع ہو گیا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعتاً انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہو سکیں گے۔ افغان تجزیہ کار میروائز افغان کہتے ہیں کہ افغانستان میں 20 اکتوبر کو انتخابات کا انعقاد مشکل معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انتخابات ضرور ہوں گے لیکن ملک میں معمول سے زیادہ کشیدگی اور سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے دیر کا امکان نظر آ رہا ہے۔
ایک ورڈ میں نہیں بلکہ ہاں ہو سکتا ہے لیکن لیٹر آن۔ اس کی 3 بڑی علتیں موجود ہیں۔ ایک علت تو یہ ہے کہ افغانستان میں جو کشیدگی چل رہا ہے وہ معمول سے زیادہ ہے، اگلے سالوں میں اس طرح حالات نہیں ہوئی تھی جیسے کہ ابھی ہو رہا ہے۔ سیکیورٹی سیکٹر کو مد نظر رکھ کر میرا نہیں خیال کہ یہ اکتوبر میں ہو سکے۔ دوسری جانب وہاں پہ جو رجسٹریشن کا پروسیجر ہے وہ گزشتہ مہینے کی جو اعداد و شمار ہم لوگ چیک کرتے ہیں یا جو دیکھتے ہیں ان کی مطابق ابھی تک لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اکتوبر تک لوگ پورے کے پورے رجسٹریشن کر سکتے ہیں یا یہ پورے پروسیس آگے جا سکتا ہے۔ تیسری بات جو اس سے بھی اہم ہے وہ یوں ہے کہ افغان گورنمنٹ اس وقت انتخابات لڑنے کی موڈ میں نہیں ہے۔ کچھ لوگ افغانستان کے اندر یہی کہتے ہیں کہ کچھ وکلا صاحبان اور کچھ جو بڑی اثر رسوخ والے لوگ جو وہ لڑائی جھگڑوں میں کسی نہ کسی طریقے سے ملوث ہے، انہیں جو ہارنے کی ڈر ہے وہ نہیں چاہتے کہ انتخابات کروا دے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے انتخابات ہونے والے ہیں، شاید ڈیٹ چینج ہو کر ہو جائے۔
یہاں امریکہ میں تھنک ٹینک یو ایس انسٹیٹیوٹ فار پیس کے جنوبی ایشیا کے لیے ایسوسیٹ وائس پریزیڈنٹ معید یوسف کو انتخابات کے وقت پر انعقاد کے بارے میں تحفظات ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انتخابات کے سلسلے میں کی جانے والی تیاریاں اور تکنیکی مسائل موجود ہیں، اور آئندہ برس صدارتی انتخاب کے ساتھ بھی عام انتخابات منعقد کرنے کی رائے سامنے آئی ہے۔
دیکھیے، سچ پوچھیے تو مجھے تو نہیں لگتا ہے اس وقت جو حالات ہیں افغانستان میں اور جو تیاری ہے ان انتخابات کی، تکنیکی لحاظ سے جو چیزیں ان کو ابھی کرنی ہیں ان انتخابات سے پہلے، اس میں وہ کافی پیچھے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ صدارتی انتخابات کا معاملہ اگلے سال ہے، تو ایک یہ بھی رائے ہے کہ بجائے اس انتخاب کو کیا جائے اور یہ اگر اچھی طرح سے نہ ہو سکیں تو پھر ایک اور سیاسی بحران سے کی طرف افغانستان چلا جائے گا، تو شاید بہتر ہے کہ ان انتخابات کو بھی اگلے سال لے جایا جائے۔ لیکن مجھے حقیقتاً یہ نظر نہیں آتا کہ اس وقت تک اتنی تیاری ہو چکی ہوگی کہ انتخابات کم از کم صحیح معنوں میں شفاف طرح ہو سکے، تو میں تو اتنا پر امید نہیں ہوں اس بارے میں۔
میر وائز افغان کہتے ہیں کہ طالبان سیاسی عمل میں شامل ہونے کا ارادہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کی کچھ شرائط ہیں، اور انہیں یہ شکایت ہے کہ حکومت وعدوں کی پاسداری نہیں کر سکتی، اس لیے وہ اس شرکت کے لیے ضمانت چاہتے ہیں۔
طالبان مصالحت کرنے کے لیے خواہاں ہیں اور طالبان سیاسی عمل میں شریک ہونے کی بھی خواہش ظاہر کی ہوئی، لیکن ان کی کچھ شرائط ہے۔ جب اشرف غنی پریزیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد طالبان کو وہی شرائط ڈاکٹر اشرف غنی نہ دے سکے، اس لیے اب طالبان ڈٹ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ امریکن سے کرتے ہیں، ہم افغان گورنمنٹ کی نہیں کرتے، کیونکہ یہ وعدوں کی پکی نہیں ہے۔ اگر انہیں کوئی ذمہ داری دے دے تو اسی صورت میں ہاں طالبان شاید افغان گورنمنٹ کے ساتھ بات کر رہے، لیکن ان کی لڑائی جھگڑے چل رہا ہے، یہ تو زور دکھانے کی لڑائی جھگڑے ہیں۔ طالبان اپنا پریشر دکھا رہا ہے، اپنا زور دکھا رہا ہے۔ اس وقت طالبان اس موج میں نہیں ہے کہ جا کر افغان گورنمنٹ کے ساتھ بیچا ہے۔
تجزیہ کار ڈاکٹر معید یوسف کے خیال میں طالبان نے مصالحت کی بجائے انتخابات میں رخنہ اندازی کا ارادہ کر رکھا ہے، کیونکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ افغانستان سیاسی طور پر مستحکم نہیں۔
میرے نزدیک وہ انتخابات کو ڈسٹرپٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے ابھی بھی دیکھے حملے شروع ہو گئے، بہت سے حملے ہوئے ہیں جو یہ رجسٹریشن سینٹرز ہیں ووٹرز کے۔ مجھے لگتا ہے وہ ان کو ڈسٹرپٹ کر کے یہ دکھانا چاہیں گے کہ افغانستان سیاسی طور پہ اپنے آپ کو